الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أوصيك بتقوى الله لأنه أزين لأمرك كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين برادران اسلام وقت کا پیہا چلتا ہوا شب و روز کو کاٹتا ہوا ماہ و سال سے گزرتا ہوا ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کے قریب آن پہنچا ہے۔ چند دن کی بات ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہمارا اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی جلوہ افروزیاں چند ساحتوں کی دوری پر ہیں۔ یہ معزز آسمانی مہمان خالی ہاتھ نہیں آئے گا، یہ اپنے شب و روز کے خریتوں میں نعمتوں، برکتوں اور شفاعتوں کے تحفے بھر کے لا رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے دوستوں کی تلاش میں آ رہا ہے، متقی اور پرہیزگار بندوں کی تلاش میں آ رہا ہے۔ اس کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک فرمایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر اس کی لطف و کرم سے فیض یاب ہونے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کی ہر گھڑی میں فیوز و برکات کے اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر ادا کی گئی نفل عبادت فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے اور فرائض ستر فرضوں کا درجہ پاتے ہیں۔ اس کے آخری عشرے کی ایک رات تو اتنی قیمتی ہے کہ اس کو ہزار مہینوں سے بھی افضل بتایا گیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے دوستو، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین و جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ کہ رمضان تیری زندگی کے مستحار لمحوں میں تجھے اپنی نجات کا سامان کرنے کی دعوت دینے کے لیے پھر آ گیا ہے۔ رمضان میں کئی گناہگار بندوں کو اللہ آتش دوزخ سے رہائی دیتا ہے اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ رمضان میں ہر مسلمان کی ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ معزز مہمان سال میں ایک بار چند دنوں کے لیے ہمارے پاس آتا ہے اور اپنا فیضان کرم لٹاتا ہوا بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ اب سارا انحصار ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کتنا زادرہ لیتے ہیں۔ جس مالک نے ہم پر اتنا کرم کیا، اس کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط بناتے ہیں، کتنا تقوی اور پرہیزگاری کے حصول میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی یہ انمول ساحتیں نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے حقیقت روزہ و تقوی۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے معنی لغوی معنی کسی شے سے رک جانے اور ترک کرنے کے ہیں۔ سام الفرس و صومہ کے معنی ہے گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا۔ یوں صوم نام ہے کھانے پینے اور جنسی معاملات سے رک جانے کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگرچہ حرام نہیں ہیں لیکن اللہ کی خاطر ایک بندہ مومن کچھ وقت کے لیے ان سے بھی اجتناب کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ رک جانے اور چھوڑ دینے کی وہ تربیت ہے جس سے تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مانوی اعتبار سے بھی صوم اور تقوی قریب قریب ایک ہی ہے۔ لفظ تقوی کو دیکھیے، یہ لفظ الوقایہ سے ماخوذ ہے، जिसका मतलब है बच के रहना, छोड़ देना यानी परहेज करना। अरब कहते हैं अलवकाया तो खैरुम मिन इलाज, परहेज इलाज से बेहतर है, और अलवकाया तो ही अलगाया, परहेज ही तो असल मतलूब है। सादा लफ्जों में तकवा का मफहूम यह होगा कि एक बंदा मोमिन अपने हर अमल से पहले यह देख ले कि जो काम करने वो चला है, आया उसका यह काम उसके रब की मर्जी के खिलाफ तो नहीं है। यानी महज अल्लाह के डर की वजह से बंदा उस काम से बाज रहे जिससे अल्लाह ने उसे रोक रखा है। बस इसी चीज का नाम तकवा है और इसी चीज का नाम रोजा है। ला यराका मौला का है सो यनहाक, जहां से तुझे रोका गया है तू अपने मालों को वहां नजर ना आए। इससे पहले कि मैं अपने मौजू से मुतालिक मजीद कुछ अर्ज करूं और रोजा के मुतालिक एक दिलचस्प तहकीक आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, आप जरा गौर करना कि ये रोजा और तकवा कितनी फितरी चीजें हैं। डॉक्टर हमीदुल्ला मरहूम ने खुतबात बहावलपुर में रोजे से मुतालिक एक अजीब गरीब तहकीक बयान की है, और ये तहकीक दरअसल एक कैथोलिक डॉक्टर हैं जो फ्राई, उनकी किताब फैस्टिंग रोजा से ली गई है। डॉक्टर जो फ्राई ने यह दिलचस्प इंकशाफ किया है कि रोजे को इंसानों के अलावा कायनात की दीगर मखलूकात में भी साबित किया है। उसका कहना है कि रोजा हर मजहब के पैरोकार इंसानों ही में नहीं बल्कि कायनात के दीगर जानदारों मसलन जानवरों, दरख्तों और हैवानों में भी पाया जाता है। जहां तक हैवानों का ताल्लुक है, उनमें ऐसे वहशी जानवर जो बिल्कुल फितरी हालत में जंगलों में रहते हैं और सर्दी के मौसम में जब बर्फबारी होती है और कई दिन बल्कि महीनों जारी रहती है, इस दौरान उन्हें खाने पीने के लिए कोई भी चीज नहीं मिलती, इसके बावजूद वो मरते नहीं है बल्कि जिंदा रहते हैं। तहकीकात से यह मालूम हुआ है कि उस जमाने में ये जानवर और परिंदे और ये सांप और बिच्छू वगैरह सब पहाड़ों के गारों में चले जाते हैं और वहीं पड़ के सो जाते हैं। इसको हाइबरनेशन कहते हैं, यानी सर्दी के जमाने की नींद, और ये नींद हफ्तों बल्कि महीनों तक रहती है। और ये ना खाने और ना पीने यानी रोजे की हालत जब खत्म होती है तो उन जानवरों में नए सिरे से जवानी आ जाती है। मौसम बहार के शुरू होते ही उनके पुराने पर जड़ जाते हैं और नए पर निकल आते हैं, जिनकी तरावत और रंगों की खुशनुमाई से मालूम होता है जैसे फिर से वो जवान हो गए हों। सांपों को तो मैंने खुद देखा है कि हर साल उनकी पुरानी जिली जड़ जाती है, जिसको हम अपनी मकानी जुबान में सबकुंज उतरना कहते हैं। इसके बदले सांप को एक नई खाल मिल जाती है, नई जिली जाहिर होती है जो चमक दमक में पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। इसी तरह दरख्तों को आप देखते हैं कि मौसम खजान में उनके सारे पत्ते पीले होकर जड़ जाते हैं, उन्हें कोई पानी वगैरह नहीं दिया जाता, आसमान से बारिश नहीं होती, कोई आबपाशी नहीं होती, गोया वो भी रोजा रखते हैं। रोजे की ये मुद्दत मौसम बहार की पहली फवार के साथ जब इफ्तार होती है तो दरख्तों में नए पत्ते निकल आते हैं, नई कोंपले और नए शगुफे फूट पड़ते हैं, कुदरत उन्हें नए फल और नए फूल अता करती है। बारान रहमत बरसता है तो प्यासी जमीन सैराब हो जाती है, पत्थरों और चट्टानों की प्यास बुझ जाती है और उनके चेहरे धुलकर साफ और बारौनक हो जाते हैं। एक नई जवानी एक नए हुस्न के साथ लहलहाती हुई हर तरफ नजर आती है, जिसका मुशाहिदा हम हर साल करते हैं। इन मुशाहिदात की रोशनी में डॉक्टर जो फ्राई का कहना है कि इंसानों को भी हर साल रोजे रखना चाहिए, ये उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। रोजे का ये अमल उनमें नई कुव्वत, नई जवानी और नई तवानाई पैदा कर देगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो वो बात है जिसका ऐलान सदियों पहले खालिक कायनात ने एक नबी उम्मी की जुबानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में यूं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए अहले ईमान, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए थे, इस तवक्को के साथ कि तुम में तकवा की सिफत पैदा हो जाए, तुम्हारे गुनाह धुल जाएं, तुम्हारी सियाकारियां और खताएं झड़ जाएं, तुम्हारी लफ्जशें मुआफ हो जाएं, तुम पाक साफ हो जाओ, गंदगी और बीमारी तुमसे दूर हो जाए और तुम्हारे अंदर नई कुव्वत, नई रोशनी और नया जज्बा पैदा हो जाए। इसी तरह की एक रिवायत इमाम इब्न सिनी रहमाउल्लाह और इमाम में निसाई रहमाउल्लाह के हवाले से हमें मिलती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूमू तसिहु, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तमाम अतबा का इस चीज पर इत्तेफाक है कि रोजा रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों का इलाज है। جس طرح مضر غذاؤں اور گندی عادتوں سے بچ کر جسمانی صحت تندرست رہتی ہے، اسی طرح روح اور جسم کو ضرر پہنچانے والی ہر خواہش و معصیت سے بچنا صحت روحانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکیم سعید مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ تر بیماریاں انہی لوگوں کو دبوچ لیتی ہیں جو زیادہ کھانے پینے اور آرام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ انسان کا یہ وجود دو عظیم قوتوں یعنی دو زبردست صفات سے مرکب ہے۔ ایک ہے قوت بہیمیہ یعنی جانوروں والی صفت، اور دوسری ہے قوت ملوکوتیہ یعنی فرشتوں والی صفت۔ ہم ایک کو حیوانی یا جسمانی طاقت اور دوسری کو روحانی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صفات بہیمیہ کا مظہر جسم ہے اور صفات ملوکوتیہ کی مظہر روح ہے۔ اب جسم و روح دونوں کو اپنی اپنی پرورش اور اپنی بقا اور اپنی افزائش کے لیے غذا اور خوراک چاہیے۔ جسم کی غذا کھانا پینا، آرام کرنا اور اپنی خواہش نفسانی کی تکمیل کرنا ہے، اور انہی اعمال کا نہ کرنا روزہ ہے، اور یہی وہ امور ہیں جنہیں ارکان روزہ کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے، کچھ نہ پینے اور جنسی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کی اطاعت، اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی تحمید، یہ ہے روح کی غذا۔ اب آپ جس قوت کو بھی اس کی مطلوبہ غذا دیں گے، نتیجتاً دوسری قوت کمزور پڑ جائے گی۔ جسم موٹا تازہ اور فربا ہوگا تو روح کمزور ہو جائے گی، روح ترقی کرے گی تو جسم لاغر ہو جائے گا۔ انسان کی حقیقی کامیابی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ اس کا نفس حیوانی خواہشات و شہوات نفسانی کو دبا کر روح انسانی کی اطاعت کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کو برانگیختہ کرنے والے اسباب کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ وہ تمام لوگ جو روحانی بلندیوں کا حصول چاہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ خواہشات نفس کو قابو میں رکھا جائے، یعنی نفس کے گھوڑے کو بے لگام ہونے سے روکا جائے۔ اور اس کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ زیادہ کھانے پینے، سونے اور شہوانی لذتوں میں انہماک سے گریز کیا جائے۔ میرے دوستو اور عزیزو، انسان کا پیٹ جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کے بو سے حواس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر زبان، آنکھیں اور شرمگاہ بھی بھوک محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی نے لکھا کہ روزہ تو اعضاء و جوارح کا بھی ہوتا ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ جس کے اعضاء و جوارح کا روزہ نہ ہو، اس کے دل کا روزہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جسم انسانی میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تم بھوک سے اس کا راستہ تنگ کرو یعنی روزہ رکھو۔ آپ نے ان نوجوانوں کو جو شادی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، باعفت رہنے کے لیے روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ اس طرح روزہ شیطان کو بھگانے، شہوت کو دبانے اور اعضاء و جوارح کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بدن کی سلامتی تھوڑا کھانے میں اور روح کی سلامتی گناہوں سے بچنے میں ہے، اور یہی چیز ہے حقیقت روزہ و تقویٰ۔ میرے دوستو اور بزرگو، کم کھانا، کم پینا اور کم سونا، یہ اہل تقویٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ روزے کے عمل سے اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ صفات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خود اپنی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، سونا تو کیا، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اسے کوئی خواہش نفس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ روزے کے عمل سے اللہ اپنے بندوں میں یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے تاکہ انہیں اپنے قریب کرے، ان کی دعاؤں کو سنے اور قبول فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا اجر دوں گا۔ اس حدیث کی ایک قرات اس طرح بھی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود جزا ہوں روزے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے نے محض میری خاطر کھانا پینا اور خواہش نفس کو چھوڑ دیا۔ اگر چاہتا تو تنہائی میں کھا پی بھی سکتا تھا، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر میرے حکم کی تابے داری میں، میری محبت کی پاسداری میں اس نے بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیا، لہذا اس کی روزی کی جزا میں خود ہوں۔ میرے بھائیو، روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے کہ یا تو روزہ دار جانتا ہے یا پروردگار جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جان سکتا کہ روزہ ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، یعنی دو خوشیاں ہیں، دو شربتیں ہیں، فرحتن عند فطر ہی، ایک شربت افطار ہے جو ہر شام روزہ دار کو ملتا ہے، دن بھر کا بھوکا پیاسا جب ٹھنڈے مشروبات سے اپنی پیاس بجھاتا ہے تو گونا ایک فرحت محسوس کرتا ہے۔ دوسری فرحت فرمایا شربت دیدار ہے جو کل قیامت کے دن روزہ دار کو میں دوں گا، فرحت عند لقاء ربہ، جب وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا تو میں اپنے سارے حجابات اٹھا دوں گا، سارے پردے ہٹا دوں گا اور اپنے حسن مطلق کا نظارہ بندے تجھے کرا دوں گا، انا اجزا بہی، تیرے روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ سورہ قیامہ آیت 23-25 میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ اس لیے اے میرے بندے، آج تیرے لیے سنہری موقع ہے، رمضان المبارک کے گراں قدر شب و روز تجھے میسر ہیں، آج اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کر لے۔ میں نے یہ روزہ تیرے اوپر تیری تربیت کے لیے فرض کیا ہے، اگر تو اپنے آپ کو تبدیل کر لے تو میں تجھے اپنے قریب کر لوں گا، اگر روزہ سے تو اپنے اعضاء و جوارح کو قابو کر لے تو وہ میری صفات کا پرتو بن جائیں گے، پھر ہاتھ تیرے ہوں گے قوت میری ہوگی، نگاہ تیری ہوگی دیکھنا میرا ہوگا، قدم تیرے ہوں گے چلنا میرا ہوگا، کام تو تیرے ہوں گے اہتمام میرا ہوگا۔ میرے دوستو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا مطلوب نہیں ہے، روزہ رکھوا کر وہ ہمیں ایک خصوصی گفٹ دینا چاہتا ہے، تقویٰ کی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر وہ احساس و شعور بیدار کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم کارزار حیات میں سنبھل سنبھل کر چلیں، دنیا کی گندگیوں سے اپنا دامن بچا کر چلیں، کہیں گناہوں کی جاڑیوں میں الجھ کر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کانٹا اپنی قبائے کردار میں نہ چبھا لیں۔ رمضان کا تو مطلب ہے وہ مہینہ جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور اس کا حاصل ہے تقویٰ جو گناہوں سے بچا دیتا ہے، مگر افسوس آج ہم نے تقویٰ کا معنی کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہے، ایک مخصوص وضع قطع اور درویشی کے ایک خاص اسٹائل کو ہم نے تقویٰ سمجھ لیا ہے، ایک خاص قسم کا لباس ہو، ابا اور قبا پہن رکھی ہو، ایک لمبی ہزار دانوں کی تسبیح ہاتھ میں ہو۔ نہیں میرے دوستو، اس طرح کی ظاہری شکل و صورت کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلا شبہ لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے جس کا انکار نہیں، مگر سب کچھ ظاہری نمود و نمائش نہیں ہے۔ اگر دل اللہ کی محبت سے خالی ہو اور بظاہر کتنا ہی خوبصورت مذہبی لبادہ اور رکھا ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا، پھر کی لیا ہتھ تسبیح پھڑ کے، سرتے ٹوپی پر نیت کھوٹی، پھر کی لیا سر ٹوپی تر کے، چلے کیتے پر رب نہ ملیا، پھر کی لیا وچ چلیاں وڑ کے، بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاوے لال ہوئے کڑ کڑ کے۔ تقویٰ قلب و ضمیر کے اندر یقین کی اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ فاروق اعظم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا عبی تقویٰ کیا ہے؟ عبی بن کعب نے عرض کیا اے امیر المومنین، کبھی آپ کو کسی خاردار بزرگاہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو تو پھر آپ کیسے چلتے ہیں؟ فرمایا عبی، میں اپنا دامن سمیٹ کر بیچ بچاؤ کرتا ہوا اس طرح گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں نہ الجھ جائے۔ حضرت عبی نے فرمایا امیر المومنین، شاہراہ زندگی پر اسی طرح اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہی تقویٰ ہے۔ میرے دوستو، تقویٰ کی کیفیت کا مظہر انسان کا اپنا قلب و ضمیر ہے جو سب سے بڑا مفتی ہے، باہر سے کسی فتوی کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقویٰ ہا اونا، اتقویٰ ہا اونا، تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ تو یہاں ہے، وہ اشارہ الی صدرہ ہی، اپنے سینہ پاک کی طرف، اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا کہ تقویٰ کا مرکز یہ دل ہے، تقویٰ کا مرکز یہ دل ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدرہ، بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ہر اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک پیدا کر رہی ہو، جو اس کے دل میں کھٹک پیدا کر رہی ہو۔ پڑھ پڑھ علم کتاباں تھکیائیں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، روز تو مسجد مندر جانا کدی اپنے اندر وڑیا نہیں، روز شیطان دے نال تو لڑنے کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں، بلے شاہ کیوں اڑدیاں پھڑنے جڑا گھر بیٹھا ہی انہوں پھڑیا نہیں۔ تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ تو یہاں ہے۔ ایک مشہور حدیث رسول مقبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ بے شک جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح اور درست ہو تو سارا جسم تندرست رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ خبردار آگاہ رہو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ میرے بھائیو، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر بڑھ جاتا ہے، اور انسان جب گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ سیاہ داغ دبے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ نیکی کی سانسوں کی راہ مسدود ہو جاتی ہے اور دل مر جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا، اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل تو ایک بلب ہے جس سے پورے جسم کو روشنی اور حرارت ملتی ہے، اور اس کا سوئچ، بلکہ مین سوئچ، اللہ کی محبت اور توجہ ہے۔ محبت الہی اس کا کنیکشن ہے جس سے یہ بلب روشن ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے، کبھی مرتا نہیں ہے۔ ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد با عشق، سبت است بر جریدہ عالم دوام ما، نشاط روح بن کر عشق کا پیغام آتا ہے، مگر دل جن کے زندہ ہیں انہیں کے نام آتا ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا، دل بیدار فاروقی دل بیدار کر راری، مش آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کے دل خابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تقویٰ دلوں کے احساس ذمہ داری اور خوف خدا کا نام ہے۔ جب دل کی حالت اس طرح ہو جائے کہ وہ کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تو پھر وہ بڑی آسانی سے حرام چیزوں سے بھی بچنے لگے گا۔ اے اہل ایمان، روزے کے عمل سے یہی تربیت مقصود ہے۔ کتب علیکم الصیام یعنی لعلکم تتقون، روزہ کس لیے؟ وصول تقویٰ کے لیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا فرما دے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یعنی تقویٰ وہ کسوٹی اور بریک ہے جو تمہارے قدموں کو غلط سمت جانے سے روک دے گی۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَعَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا وہ آخرت میں امن پائے گا، اور جو دنیا میں بے خوف رہا وہ آخرت میں مارا جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس تقویٰ کا تذکرہ تو قرآن حکیم میں اول سے آخر تک بکھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کے بعد اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی، یعنی تقویٰ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ان الفاظ میں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کہیں فرمایا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اسے تو تمہاری پرہیزگاری اور تقویٰ مطلوب ہے۔ اور کہیں فرمایا، فتزودوا فان خیر الزاد التقویٰ، اور کہیں فرمایا، لباس التقویٰ ذلک خیر، کپاس کے ڈوڈوں پر ابن آدم کے لیے سفید لباس اتارا جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لباس بھی ہے جسے ہر شخص نہیں دیکھ سکتا، وہ لباس کیا ہے؟ وہ لباس ہے تقویٰ کا لباس، جو سب لباسوں سے بہتر ہے۔ یہ عجیب لباس ہے جو کسی کو دکھائی دیتا ہے، مگر بصارت سے نہیں بصیرت سے دکھائی دیتا ہے۔ آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ پھر محسن اور دوستو، یہی تقویٰ ولایت کی شرط بھی ہے۔ کوئی شخص بغیر اللہ کا تقوی اختیار کیے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں. سورہ یونس میں دو مقامات پر اللہ نے اپنے ولیوں کی صفت اس طرح بیان فرمائی ہے. ایک جگہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کے ولی صرف متقی لوگ ہوتے ہیں اور اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے. اور دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. یہ بڑی مشہور آیا مبارکہ ہے جو اولیاء اللہ کی شان میں اکثر پڑھی جاتی ہے, مگر اس آیت کا اگلا حصہ عموماً چھوڑ دیا جاتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جس کا مطلب ہے اللہ کے ولی اہل ایمان اور تقوی دار لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے ولی اہل ایمان اور تقوی دار لوگ ہوتے ہیں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ عزت والا کون ہے. صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس دنیا کا مال و دولت, جاؤ حشم, نوکر چاکر اور خاندانی وجاہت ہو اسی کو عزت والا سمجھا جاتا ہے. ہمارا کانسیپٹ بھی یہی ہے. فرمایا نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے, خواہ وہ کوئی معمولی انسان ہو یا کوئی مزدور اور کسان ہو, کسی بھی رنگ و نسل کا ہو, وہی عزت والا ہے اور وہی اللہ کا ولی ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں محسن انسانیت نے جو عالمی چارٹر بنی نو انسان کو عطا کیا تھا, اس کی ایک شک یہ بھی تھی کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, اور کسی عربی کو کسی عجمی پر, اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں الا بتقوی. یعنی صاحب فضل و شرف صرف وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آئیے چند متقی اور پرہیزگار لوگوں سے ملتے ہیں. دیکھنا اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں. دنیا کا مال و دولت رکھنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوتے, اور نہ ڈول تاشے اور گاجے باجے بجانے والے, اور نہ بانگ اور چرس پی کر ناچنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ کے ولی اللہ سے ڈرنے والے اہل تقوی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. ایک ادنا چیز بھی اگر ان کے دل میں کھٹک پیدا کر رہی ہو تو وہ اس سے بھی دور رہتے ہیں. وہ بات جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمائی, لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدرہ. دیکھیے یہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. ایک آدمی نے آپ سے کچھ قرض لے رکھا تھا, اس سے ملنے کے لیے گئے تو باہر دھوپ میں کھڑے رہے, اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا ہونا گوارا نہ کیا. لوگوں نے پوچھا حضرت دھوپ میں کیوں جل رہے ہو, سائے میں کیوں نہیں آ جاتے. فرمایا اس مالک کے مکان نے میرا قرض دینا ہے, اور جب تک وہ قرض ادا نہیں کر دیتا اس کی کسی چیز سے بھی فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے سایہ دیوار میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں سود خاروں میں نہ لکھ دیا جاؤں. کلو قرض جرح نفع فہو ربا. انہی امام ابو حنیفہ کو کسی نے بتایا کہ ایک آدمی کی بکری چوری ہو گئی ہے جو بڑی کوشش کے باوجود نہیں مل سکی. امام صاحب نے ایک ماہر بیتار سے بکریوں کی اوسط عمر دریافت کی کہ کتنی ہوتی ہے. اس نے بتایا کہ بکری کی اوسط عمر تقریباً 7 سال ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ نے اس دن کے بعد سے پورے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں چوری کی بکری کا گوشت نہ ہو. ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں, مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے کوئی پرواہ ہی نہیں, ہماری خوراک کے لقمے کیسے ہیں, اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹوں میں ہم کیا بھر رہے ہیں, کبھی ہم نے سوچا؟ ترمذی شریف کی روایت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. کل قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے, اور ان 5 چیزوں میں سے ایک سوال مال سے متعلق ہوگا کہ مال کہاں سے آیا, کن راستوں سے کمایا, اور کن کاموں پہ خرچ کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بہت بڑے باشریعت ولی اللہ گزرے. جب آپ کا آخری وقت آیا تو وصیت لکھوائی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں. پہلی شرط, جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. میرے عزیزو, نماز تہجد کو ولایت سے ایک خاص تعلق ہے. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگائی. نماز تہجد کو ولایت سے ایک خاص تعلق ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تہجد کی نماز تو کیا، یہاں تو فرض نمازوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ من اقامہا فاقام دین کلا فمن حدمہا فحدم دین کلا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ میرے دوستو، فرمایا دوسری شرط، جس کی کبھی تکبیر اولی نہ چھوٹی ہو، یعنی جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ نماز شروع کی ہو۔ دیکھیے، اولیاء اللہ کی نزدیک نماز باجماعت کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ مجھے راستہ دکھائی دینے والا کوئی نہیں، مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، پوچھا کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا جی سنتا ہوں۔ فرمایا پھر نماز مسجد میں آ کر پڑھنا ہوگی۔ تیسری شرط، فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی کسی بھی غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو۔ آج کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں مولویوں کا نہیں ولیوں کا نظام رائج کریں گے، اور اہتمام و انصرام ہمیں یورپ کی ننگی اور گندی تہذیب کی اندھی تقلید کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ہے اہتمام اور انصرام، اور دعویٰ ہے کہ پاکستان میں مولویوں کا نہیں ولیوں کا نظام رائج کریں گے، اور ولی کہتا ہے میری نماز جنازہ کی امامت وہ کرائے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو۔ فاروق اعظم کے زمانے میں مصر کے گورنر نے خط لکھا، امیر المومنین میں بڑا پریشان ہوں، مسلمان فوج جس راستے سے گزرے گی، ایک عیسائی رئیس نے وہاں فحش عورتوں کو نیم برہنہ لباس میں راستے میں کھڑا کر دیا تاکہ وہ ناچ گانے کے ذریعے مسلمان فوج کی توجہ اپنی طرف کریں، ہمیں بتایا جائے کہ ان حالات میں ہم کیا اقدام کریں۔ فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ تمام فوج کو جمع کر کے قرآن مجید کی سورہ نور کی ایک آیت کا درس سنا دو، وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ایک بہترین طرز عمل ان کی عفت و عصمت اور ان کی تزکیہ نفس کے لیے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے حال سے باخبر ہے۔ میرے دوستو، پوری فوج نگاہیں نیچے کیے ہوئے گزر گئی، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی ان عورتوں کی طرف نہیں دیکھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تذکیر ہی ان کے لیے کافی ہو گئی۔ ہم بھی درس قرآن سنتے اور سناتے رہتے ہیں، اور آج بھی تقویٰ کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ خیر، صبح سے شام ہو گئی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ کی امامت کے لیے کسی کو ہمت نہ ہوئی، کوئی آگے نہ بڑھ سکا کہ اپنے آپ کو ان شرائط پر پورا نہ پاتا تھا۔ بالآخر ایک شخص منہ پر نقاب اوڑے صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، اور اس نے حضرت کے کفن کو چہرہ مبارک سے ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے کہا، شیخ محترم، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ وصیت کس کے لیے لکھی تھی، آج مجھے سب لوگوں کے سامنے آنا پڑا، یہ ایک راز تھا، یا اللہ جانتا تھا یا تم جانتے تھے، اگر میں نماز جنازہ نہ پڑھاؤں تو کوئی اور آگے نہیں آئے گا، اور میں پڑھا دوں تو میرا راز کھل جائے گا۔ اس شخص نے پیچھے مڑ کر لوگوں سے کہا، صفیں درست کرو اور نماز جنازہ کی امامت کرائی۔ یہ نماز جنازہ پڑھانے والا کسی مسجد کا امام اور خطیب نہیں تھا، نہ شہر کی عدالت کا قاضی تھا، نہ کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا لوگوں کا پیر تھا، نہ کسی جماعت کا امیر تھا، یہ اس وقت کے متحدہ ہندوستان پایۂ تخت دلی کا بلا شرکت غیر واحد حکمران سلطان شمس الدین التمش تھا۔ بادشاہ ہو کر بھی اتنا متقی اور پرہیزگار تھا۔ ہمارے حکمرانوں کو اس آئینے میں اپنی تصویر ضرور دیکھنا چاہیے، جو آج قوم کی بچیوں سے یہ سوال پوچھتے ہوئے ذرا اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے کتنے لڑکوں سے دوستیاں کی ہیں، کتنی بار جنسی عمل سے گزری ہو، شراب کتنی مرتبہ پی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کہاں تک کرتی ہو۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے تعلیمی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تیار کیے جانے والے نصاب میں پوچھے جانے والے ہیں۔ افسوس، تعلیم جیسی پاک چیز کو بھی فحش لٹریچر کے ذریعے گندا اور آلودہ کیا جا رہا ہے۔ یہ روشن خیالی کے پرویزی افکار اتاترک بھی سن کے شرما گیا ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ گزشتہ سال رمضان ہی کے مہینے میں پاکستان کی زمین کانپ گئی تھی، نہ ہم نے اس سے سبق سیکھا، نہ توبہ کی، اور نہ اپنی اور اپنی قوم کی اصلاح کی طرف کی توجہ کی۔ اب تو پہلے سے بڑھ کر گناہوں کے بادل ہیں جو ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ ٹی وی اور سینما سے جو کسر رہ گئی تھی وہ کیبل نیٹ اور انٹرنیٹ نکال دی ہے، میراتھن ریس کرائی جا رہی ہے، اور جنہیں اللہ نے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، انہیں برائے نام لباس میں مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پر دوڑایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے حکمران خدا کے خوف سے بے نیاز ہو کر نظام باطل کے پروردہ ہمیں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کا درس دے رہے ہیں۔ جنسی آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں، حدود آرڈیننس کو ختم کر دیا گیا ہے، حقوق نسواں کے نام پر عورت کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، یورپ کی مادر پدر آزاد تہذیب کو ترقی کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، اس تہذیب کو مسلط کیا جا رہا ہے جس کی ڈکشنری میں حیا کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اپنے مسائل کا حل اس گندی تہذیب میں تلاش کیا جا رہا ہے جو اپنی تہذیب سے خود تنگ آ چکے ہیں اور اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ روشن خیالی کی مسموم ذہنیت رکھنے والے یہ بھول گئے کہ ہماری اصل شناخت اسلام ہے، ہماری بقا قرآن و سنت کی تعلیمات میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت شروع میں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جب ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی خاص نصیحت عطا فرمائی جائے جو میرے ہر کام میں میری رہنمائی کرے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، انی اوصیک بتقوی اللہ لانه ازین لامرک کله، اے ابا ذر، میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو اگر تیری زندگی میں آ جائے تو تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ آج ہمارے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت کافی ہے، اگر تقوی ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا، اگر تقوی ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہمارا خاندانی نظام مضبوط و مستحکم ہو سکتا ہے، اگر تقوی ہمارے سیاستدانوں میں آ جائے تو ہمارے سیاسی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اگر تقوی ہمارے علماء و وائزین میں آ جائے تو ہمارے ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اقامت دین کی وہ منزل قریب ہو سکتی ہے جس کی خاطر یہ ملک بنا تھا، اگر تقوی ہمارے صحافیوں میں آ جائے تو بانیان پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، اگر تقوی ہمارے جرنیلوں میں آ جائے تو کوئی میلی آنکھ سے وطن عزیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اگر تقوی ہمارے حکمرانوں میں آ جائے تو ہمارا ملک کا یہ جو طے و بالا نظام حکومت ہے یہ درست ہو جائے۔ آج ہمیں جو ہر طرف افراتفری نظر آ رہی ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے اور نہ کسی کا مال محفوظ ہے اور نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، یہ سب اللہ سے دوری اور بے نیازی کی وجہ سے ہے، تقوی اور خوف خدا سے خالی نظام زندگی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اور اس کا رسول تو ہر مسئلے کا حل تقوی اختیار کرنا بتا رہے ہیں، اے ابو ذر، تقوی وہ چیز ہے جو تیرے سارے مسائل کا حل ہے۔ سورہ طلاق میں دیکھیے اللہ بار بار ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سہولت فرما دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل، ہماری ساری بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے میں رکھا ہے، اور اسی کے لیے ٹریننگ کورس ماہ رمضان کی گنتی کے یہ چند روز ہیں، ایام معدودات ہیں، یہ وہ تربیت ہے میرے دوستو جو ہارورڈ اور آکسفورڈ تو کیا دنیا کی کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں مل سکتی۔ اگر مسلمان صرف نام کے مسلمان نہ ہوں بلکہ تقویٰ کی روش پر چلنے والے صحیح معنوں میں پکے اور سچے مسلمان ہوں تو ان کی انفرادی زندگی بھی امن و سکون اور برکت والی زندگی ہو، اور ان کی اجتماعی زندگی ان کے معاشرے معزز، اطمینان و سکون اور خوشحالی کے آئینہ دار ہوں، اور نہ وہ کسی کے لیے نرم چارہ ہوں کہ جو اٹھے اور انہیں رونتا چلا جائے، مگر اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے اور رمضان المبارک کی قیمتی شب و روز کی قدر کی جائے۔ معلوم نہیں یہ انمول گھڑیاں پھر ہمیں ملیں نہ ملیں، انہی لمحات کو غنیمت جان کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔